السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اسلام آباد پہنچ گئے. کشمیری تنظیموں اور مذہبی جماعتوں کے بعض اراکین کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بیرون ملک جنگوں میں مصروف سینکڑوں پاکستانی وطن واپسی پر سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. سیکیورٹی اداروں کو مناسب اقدام کرنے پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے خبریں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دو شہریوں کی ہلاکت کے بعد کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں. اور بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے ضلع رائے گڑھ میں منگل کے روز دریا پر بنا ایک پل منہدم ہو گیا جس کے باعث دو بسیں دریا میں جا گریں اور بس پر سوار 22 مسافر لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں. اور بین الاقوامی خبروں میں امارات ایئر لائن کے ایک طیارے نے بدھ کو دبئی کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی جس سے طیارے میں آگ لگ گئی. جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل کے نزدیک سمندر میں بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے. اور روس نے شام کے باغیوں اور انسانی حقوق کے گروپوں کی طرف سے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ حلب کے قریب روسی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے بعد منگل کو اس علاقے میں روس نے زہریلی گیس سے حملہ کیا. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جبکہ ان کی آمد پر متعدد مذہبی اور جہادی گروپوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں سینکڑوں افراد نے بھارت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے بھارتی وزیر داخلہ کے دورے پر مظاہرہ کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بدھ کو اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں وہ جمعرات کو جنوبی ایشیا کے ممالک کی علاقائی تنظیم سار کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں شرکت کریں گے. بھارتی وزیر داخلہ کی اسلام آباد آمد سے قبل کشمیری تنظیموں اور بعض مذہبی جماعتوں نے بدھ کو وفاقی دارالحکومت میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جس میں بھارت مخالف نعرے بھی لگائے گئے. بھارت کے وزیر داخلہ کے دورہ پاکستان کی مخالفت سخت گیر ہندو تنظیم نے بھی کی تھی اور اطلاعات کے مطابق اس تنظیم نے بھی بھارتی پارلیمان کے سامنے احتجاج کیا تھا. راج ناتھ سنگھ ایسے وقت پاکستان پہنچے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ کشیدگی کے باعث دونوں ملکوں کے عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ملک کے بارے میں سخت بیانات سامنے آئے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز سے ہونے والی جھڑپ میں ہلاکت کے بعد مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. مظاہروں کے دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 50 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور صورتحال بدستور کشیدہ ہے. راج ناتھ سنگھ وزرائے داخلہ کانفرنس میں شرکت کے لیے تو پاکستان آئے ہیں, تاہم ان کی پاکستانی ہم منصب یا دیگر رہنماؤں سے کوئی دو طرفہ ملاقات طے نہیں ہے. بھارت کے سیکٹری داخلہ بھی پاکستان میں ہے جہاں انہوں نے بدھ کو سارک ممالک کے سیکٹری داخلہ سطح کے اجلاس میں شرکت کی. سارک تنظیم میں پاکستان اور بھارت دو اہم ممالک ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں پڑوسی ممالک کے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کے سبب سارک بطور ایک تنظیم فعال کردار ادا نہیں کر سکی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا عمل بھی معطل ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات میں کشمیر کے مسئلے کو ایجنڈے میں سر فہرست رکھا جائے, جبکہ بھارت کا موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر پہلے بات ہونی چاہیے. ادھر بدھ کو اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کے ایک اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف نے خطے میں پائیدار امن اور ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تنازعات کا پرامن اور مذاکراتی حل وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم کسی تصادم کے متحمل نہیں ہو سکتے, اور ان کے بقول اگر ہم کسی تصادم میں الجھ گئے تو ہماری وہ پیش قدمی رک جائے گی جو اقتصادی و سماجی میدان میں جاری ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں امن کا متلاشی ہے, لیکن ان کے بقول وقار, عزت اور برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کی کاوشوں کو کسی بھی طور پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے مطابق تقریباً 650 پاکستانی شام، عراق، یمن، افغانستان اور وسطی ایشیائی ملکوں میں مختلف غیر ملکی تنظیموں کے ساتھ مل کر لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیل نے ملک میں انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ لڑائی میں شریک ان افراد کی واپسی پر ان پر نظر رکھیں، کیونکہ وطن واپسی پر وہ کئی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
دنیا کے مختلف جنگ اور شورش زدہ علاقوں میں سینکڑوں پاکستانی بھی مختلف گروپوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں، اور ان کی وطن واپسی کی صورت میں ملک میں فرقہ وارانہ اختلاف سمیت سلامتی کے خطرات جنم لے سکتے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے ایک موقر روزنامے ڈان کی ایک خبر میں نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق کم از کم 650 پاکستانی عراق، شام، افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک میں مختلف جنگجو گروپوں میں شامل ہیں، جن میں سے 132 کی انٹیلیجنس اداروں نے نشاندہی کر لی ہے۔ اخبار نے نام ظاہر کیے بغیر ایک اعلیٰ سیکیورٹی افسر کے حوالے سے بتایا کہ سیل نے انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک لڑائیوں میں مصروف جنگجوؤں کے گھر والوں کی بھی نگرانی کریں، جبکہ وزارت داخلہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے افراد کے ملک میں داخلے کو روکنے کے لیے اقدام کرے۔ پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں کئی دہائیوں سے جنگی صورتحال جاری ہے، جبکہ ایسی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ درجنوں پاکستانی عراق و شام میں شدت پسند گروپ داعش میں شمولیت یا پھر اس کے خلاف لڑنے والے گروپوں میں شامل ہونے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لڑائیوں میں حصہ لینے والے یہ پاکستانی ملک واپس آ کر یہاں مسائل کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے ہی اقدام کرنا ہوں گے۔
پہلے سے اس کو کوئی میئرز لینے پڑیں گے۔ بہت سارے دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں سے، خاص طور پر عراق اور سیریا سے جو ملٹنٹس واپس گئے ہیں، تو ان کے بارے میں کئی تحفظات ہیں۔ خاص طور کے اوپر یورپ کے جو ریسنٹ جو ٹیرس اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ لگتا ہے کہ ان قوتوں کا، ان ملٹنٹس کا ہاتھ ہے جو وہاں سے تربیت حاصل کر کے آئے۔ تو ابھی جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اس میں بھی کچھ ایسے شواہد ہیں کہ کوئی کینیڈین بنگلہ دیشی لڑکے تھے جنہوں نے ٹریول بھی کیا سیریا کا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور اس پر روک تھام اس کی جائے۔
گزشتہ ماہ جرمنی میں ایک ریل گاڑی میں کلہاڑی سے وار کر کے مسافروں کو زخمی کرنے والے حملہ آور کے بارے میں بھی شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہو سکتا ہے، جبکہ گزشتہ سال پیرس میں ہونے والے بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں جن دو افراد پر فرانس میں حال ہی میں فرد جرم عائد کی گئی، ان میں بھی ایک پاکستانی شہری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دو شہریوں کی ہلاکت کے بعد کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ علیحدگی پسندوں نے شہری اموات کے خلاف عوام سے احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل بتائیں گے۔
20 سالہ ریاض احمد شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کے جسم میں 360 پیلٹ یا گلہ پیوست کیے گئے تھے۔ اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ منگل کی رات ایک اسکوٹر پر گھر لوٹ رہا تھا کہ سری نگر کے سعید منصور صاحب علاقے میں واقع بھارتی حفاظت دستوں کی ایک چوکی پر تعینات اہلکاروں نے اسے روکا اور پھر قتل کیا۔ واقعے کی خبر پھیلتے ہی سینکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، جبکہ بدھ کو ہزاروں لوگوں نے کرفیو پابندیاں توڑ کر اس کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ریاض کو کن حالات میں پیلٹ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی کشمیر کی صوبائی حکومت نے تاحال اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ البتہ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کی نیشنل کانفرنس جماعت نے اسے ظلم اور بربریت کا ایک اور چونکا دینے والا ثبوت قرار دیا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ محبوب مفتی کے بھارتی کشمیر کی صورتحال کے بارے میں دیے گئے بے حس اور کند بیانات میں حفاظت دستوں کو مظاہرین اور عام شہریوں کے ساتھ بربریت کے ساتھ پیش آنے کی شہ دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نریندر مودی کی حکومت پر غفلت برتنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ مزید دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور لگتا ہے کہ نئی دہلی اسے معمول کے مطابق پیش آنے والا عمل سمجھتی ہے۔ دوسری جانب استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے کہا ہے کہ ان ہلاکتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کہ بھارت کشمیر میں قتل عام کی مہم کو آگے بڑھا رہا ہے. انہوں نے لوگوں سے ان کے اپنے الفاظ میں بھارت کے جابرانہ قبضے, ظلم و زیادتی اور بربریت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کہا ہے. سرکردہ آزادی پسند رہنماؤں سید علیشا گیلانی اور میروائز عمر فاروق سری نگر میں اپنے اپنے گھر کے باہر احتجاجی دھرنے پر بیٹھ گئے. ادھر وادی کشمیر کے کئی حصوں میں جن میں کلگام, پہلگام, ٹنگ مرگ, بانڈی پور اور سوپور کے علاقے بھی شامل ہیں, احتجاجی مظاہرے ہوئے اور اس دوران احتجاج کرنے والوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے. سرینا سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع لتپورہ علاقے میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے, جہاں ایک سرکاری افسر کے ذاتی محافظ نے منگل کی رات اس کی گاڑی کا گھیرا کرنے والوں پر فائرنگ کی تھی, جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے. پولیس نے سرکاری افسر بابو رام کے ذاتی محافظ کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مظاہروں سے نمٹنے کے دوران پولیس اور دوسرے حفاظی دستے صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں, حالانکہ مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں نے کئی پولیس اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں کو زخمی کیا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے ضلع رائے گڑھ میں منگل کے روز دریا پر بنا ایک پل منہدم ہو گیا, جس کے باعث 2 بسیں دریا میں جا گریں. بسوں پر سوار 22 مسافر لاپتہ ہیں, جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے. رائے گڑھ کے ایک افسر شیتل اوگالا نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ 2 بسیں ساوتری دریا میں گر گئیں. ان کا کہنا تھا,
पण त्या ट्रेस होत नाहीयेत की ज्या त्यांच्या डेस्टिनेशनला पोहोचायच्या होत्या. त्या दोन्ही बसेसमध्ये एक 9-9 असे 18 लोक आणि 2
कह रही हैं दोन बसों का कोई सुराग नहीं मिला. ये बसें अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी. दोनों बसों पर 9-9 मुसाफिर सवार थे, कुल 18 अफराद, इनके अलावा 2 कंडक्टर और 2 ड्राइवर. तो हमारा ख्याल है कि कुल 22 अफराद इन बसों पर सवार थे. دریائے ساویتری پر یہ پل 1940 کی دہائی میں بنایا گیا تھا, جو کہ مانسون موسم میں بارشوں کے باعث آنے والی طغیانی سے متاثر ہوا. منگل کے روز ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی ریاست ورجینیا میں 800 کے قریب لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا اور ایک متنازع تقریر میں تجارت, ترک وطن اور ملازمتوں کے بارے میں بات کی. ورجینیا وہ ریاست ہے جس کے انتخابی نتائج صدارتی انتخاب میں ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیرولین پریسوتی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
ٹرمپ کی ریلی میں شرکت کے لیے یہ لوگ 6 گھنٹے تک لائن میں لگے رہے. وہ کہتے ہیں وہ اصل امیدوار ہیں اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا دیں گے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کا آغاز ایک سابق فوجی کے ذکر سے کیا, جس نے اپنا تمغہ پرپل ہارٹ ٹرمپ کو پیش کر دیا تھا.
So I said, Lieutenant Colonel, would you like to say something? He goes, no, sir.
چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا, نہیں جناب, میں چاہوں گا کہ آپ وہ سب کہتے رہیں جو آپ کہتے رہے ہیں. سابق فوجیوں سے ٹرمپ کی گفتگو ایک جان دینے والے امریکی فوجی کے والدین کے بارے میں ایسے ریمارکس جن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, خود ان کا ویتنام کی جنگ کے لیے بھرتی ہونے سے 5 مرتبہ انکار, کسی بھی بات نے اس سابق فوجی پر کوئی اثر نہیں ڈالا. ریٹائرڈ مرین مارک آسٹن کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ فوج کے عظیم سربراہ ہوں گے جس کی بہت عرصے سے ضرورت ہے. ورجینیا ہلری کلنٹن کے ساتھ نائب صدر کے امیدوار ٹم کین کی آبائی ریاست ہے. تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ ناردرن ورجینیا جیت گئے تو وہ پوری ریاست جیت جائیں گے. ٹرمپ کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ لاؤڈن کاؤنٹی کے لوگ مکار ہلری کو ووٹ دیں گے, مگر رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ کنونشن کے بعد ہلری کو ٹرمپ کے مقابلے میں 5 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. ایسے میں جب ٹرمپ بات کر رہے تھے, صدر اوباما منظر عام پر آئے. انہوں نے سخت ترین الفاظ میں ٹرمپ پر تنقید کی.
I think the Republican nominee is unfit to serve as president. I said so last week.
میرا خیال ہے کہ ریپبلکن نامزد امیدوار صدر کے فرائض ادا کرنے کے قابل نہیں. میں نے یہ بات گزشتہ ہفتے کہی تھی اور وہ اسے مسلسل ثابت کر رہے ہیں. ٹرمپ کا رد عمل تھا. ہلری کی صورت میں آپ اوباما حکومت کے چار مزید سال گزاریں گے. اگر اوباما کے چار سال مزید ہوئے تو ہمارا ملک ختم ہو جائے گا. ٹرمپ نے ورجینیا کے ووٹروں سے کہا وہ واپس آئیں گے. گزشتہ صدارتی انتخاب میں ورجینیا کے 13 الیکٹورل ووٹوں کے بارے میں فیصلہ صرف 3% کے فرق سے ہوا تھا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل کے نزدیک سمندر میں بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے، جو اس سلسلے کا تازہ ترین تجربہ ہے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
جنوبی کوریا یونیفیکیشن وزارت کے ترجمان جیونگ جون ہی کے الفاظ ہیں،
میزائل بھاسل تونگیزو ساگی درے تاگیوگ ننگنگل کواشان گوشمیدا کیسے یوا گلدن دن منجی درے.
جنوبی کوریا نے اپنے میزائل لانچ سے اپنے حملوں کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. میرے خیال میں وہ دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی میں متضاد رائے پیدا ہوں. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے دو میزائل اکٹھے لانچ کیے ہیں، ایک کامیاب رہا اور دوسرا لانچ کے فوری بعد پھٹ گیا. حکام کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ درمیانے درجے کا روڈانگ میزائل ہے جو ملک کے مغربی صوبے سے بدھ کے روز صبح 8 بجے سے قبل فائر کیا گیا اور جاپانی پانیوں میں اترنے سے قبل تقریباً 1000 کلومیٹر تک اڑا. جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے شمالی کوریا کے میزائل لانچ کی مذمت کی ہے. ٹوکیو میں میزائل لانچ کے گھنٹوں بعد ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک قابل غور دھمکی کی طرح ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں اترا ہے. میں شمالی کوریا کے اس ناقابل معافی اقدام کے خلاف احتجاج کرتا ہوں، جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہے. جاپان پختہ ارادے سے اور امریکہ اور جنوبی کوریا سے تعاون کے ساتھ اس سے نمٹے گا. امریکہ نے بدھ کے روز کے تجربے کا فوری جواب دیتے ہوئے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ وہ اور ان کے اتحادی کسی بھی اشتعال انگیزی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. حالیہ میزائل لانچ چوتھا ایسا تجربہ ہے جو 2 ہفتوں کے دوران کیا گیا. یہ تمام اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہیں جو پیونگ یانگ کو بیلسٹک میزائل تیار کرنے سے روکتی ہے. شمالی کوریا ایک ایسا جنگی میزائل تیار کر رہا ہے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پر نصب کیا جا سکے، جو امریکی براعظم تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. لیکن جنوبی کوریائی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ نے ابھی تک ایسے میزائل تیار نہیں کیے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے منگل کے روز کہا ہے کہ انہیں سعودی قیادت میں لڑنے والے اتحاد کی جانب سے اب بھی یمن کے بچوں کے تحفظ کے بارے میں انتہائی سخت تشویش لاحق ہے. بن کی مون نے یہ بات اس مسلح تنازع میں بچوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنی سالانہ رپورٹ پر بریفنگ کے دوران بتائی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا،
The content of the report stands. Let me be clear. The report and its annexes.
بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کا متن تصدیق کرتا ہے. میں وضاحت کر دوں کہ رپورٹ اور اس کے حصے بے چینی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا ہدف بچوں کو خطرات سے محفوظ رکھنا ہے، پختہ تبدیلیوں کو یقینی بناتے ہوئے. یہ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے الفاظ. سعودی عرب کے اقوام متحدہ میں سفیر عبداللہ المعلمی نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ سعودیہ نے بن پر دباؤ ڈالا ہے کہ انہیں بلیک لسٹ سے خارج کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت بچوں کو ترجیح دیتی ہے اور الزامات کی تحقیق کے لیے ایک گروپ تشکیل دیا ہے. امارات ایئر لائن کے ایک طیارے نے بدھ کو دبئی کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی، جسے طیارے میں آگ لگ گئی. تاہم حکام کے مطابق طیارے میں عملے اور مسافروں سمیت 300 افراد سوار تھے، جنہیں بحفاظت جہاز سے نکال لیا گیا. ہنگامی لینڈنگ کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں جہاز کے اگلے حصے سے گہرا دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے دبئی ایئرپورٹ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارت سے آنے والی پرواز EK-521 سے تمام مسافروں اور عملے کے اراکین کو نکال لیا گیا۔ امارات ایئر لائن کے مطابق بوئنگ 777 طیارے پر 282 مسافر اور عملے کے 18 افراد سوار تھے۔ طیارے کے ہنگامی لینڈنگ کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر آنے اور وہاں سے جانے والی پروازیں معطل کر دی گئیں۔ جنوبی افریقہ کے ووٹروں نے بدھ کے روز مقامی انتخابات میں حصہ لیا جس کے نتائج قومی سطح پر اثر ڈال سکتے ہیں اور طویل عرصے سے برسر اقتدار حکمراں جماعت کو ہلا سکتے ہیں۔ افریقن نیشنل کانگریس کا 1994 سے قومی سیاست پر غلبہ رہا ہے جب نیلسن مینڈیلا نے پارٹی کو اقتدار دلوایا تھا، لیکن صدر جیکب زوما کی قیادت میں پارٹی بدعنوانی کے اسکینڈلز میں گھر گئی۔ بے روزگاری اور عدم مساوات نے ان کی حکمرانی کو داغدار کیا ہے۔ انتخابی جائزوں کی پیش گوئی ہے کہ اپوزیشن ڈیموکریٹک اتحاد معاشی مرکز جوہانسبرگ سمیت میٹروپولیٹن علاقوں میں برتری حاصل کر لے گا اور اس کو موقع ملے گا کہ وہ سن 2019 میں قومی انتخابات میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرے۔ امریکی محکمہ انصاف نے واشنگٹن ڈی سی کے ٹرانزٹ پولیس افسر کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے جو داعش کو اعانت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میٹرو ٹرانزٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کے 36 سالہ نکولس ینگ پر الزام ہے کہ اس نے ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹ کو داعش کا نمائندہ سمجھتے ہوئے $250 مالیت کے 22 گفٹ کارڈز کے کوڈز فراہم کیے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ینگ یہ سمجھتا رہا کہ یہ خفیہ ایجنٹ پیغام رسانی کا وہ اکاؤنٹ رکھتا ہے جو داعش اپنے ارکان بھرتی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ینگ کی سن 2010 سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ ناروے نے دو افراد کو جیل میں ڈال دیا ہے جو اگست سن 2014 سے داعش سے منسلک تھے۔ اوسلو کی ایک عدالت نے 46 سالہ پاکستانی نژاد نارویجین اور کو 6 سال کی قید اور ایک روسی نژاد 23 سالہ ایڈم ماگودوف کو 7.5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت 4.5 کروڑ پناہ گزین موجود ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے قبل تک عوض السیریا ان میں شامل تھے، ایک ایسی جنگ کے پناہ گزین کے پاس جو ان کی پیدائش سے 10 سال پہلے واقع ہوئی تھی۔ اب آخر کار ایک ایسا ملک ہے جسے وہ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جون 100 کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
عوض السریا 50 سال سے زیادہ عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ 4 جولائی کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر انہوں نے اپنے 2 بیٹوں اور 80 دوسرے افراد کے ساتھ ورجینیا کے علاقے میں امریکی شہریت کا حلف اٹھایا۔
I think this day, this is my birthday now. I have 2 birthday. One in Iraq, when I am born.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میری سالگرہ کا دن ہے۔ میرے 2 یوم پیدائش ہیں، ایک وہ جب میں عراق میں پیدا ہوا تھا اور 4 جولائی میرا دوسرا یوم پیدائش ہے۔ عراق میں فلسطینی پناہ گزین والدین کے ہاں پیدا ہونے والے السریا کبھی بھی کسی ملک کے شہری نہیں رہے، وہ ہمیشہ ایک پناہ گزین رہے۔ ان کے الفاظ،
When I passed my test, I'm cry because this is my dream.
جب میں نے شہریت کا امتحان پاس کیا تو میں خوشی سے رو پڑا کیونکہ یہ 58 سال سے میرا ایک خواب تھا۔ میں ایک طویل عرصے سے اس کا انتظار اور صرف انتظار ہی کر رہا تھا۔ السریا کا خاندان بغداد میں رہتا تھا جہاں وہ ایک عراقی شراکت دار کے ساتھ گروسری کا ایک کامیاب کاروبار چلاتا تھا۔ پھر سن 2003 میں امریکہ اور عراق کی جنگ ہوئی جس کے بعد فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں،
Every day when I open my door, I see that body in the street. When I go to
ہر روز جب میں دروازہ کھولتا تو سڑکوں پر لاشیں نظر آتی تھیں۔ جب میں اپنے اسٹور پر جاتا تھا تو وہاں بھی سڑکوں پر لاشیں دیکھتا تھا۔ یہ کوئی زندگی تو نہیں تھی۔ جب ان کے بزنس پارٹنر کو گولی لگی اور ان کی بیوی کو کاندھے پر گولی لگی تو السریا کے خاندان نے اپنا سامان سمیٹا اور بغداد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
I close everything. I don't need anything. I lost all my money, all my business. Only I want to save my son.
میں نے ہر چیز بند کر دی. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنا سارا پیسہ کھو بیٹھا تھا, اپنا سارا کاروبار کھو بیٹھا تھا. میں صرف اپنے بیٹوں کو اور اپنے خاندان کی زندگی بچانا چاہتا تھا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ بعد میں کسی دن, کسی ہفتے, کسی مہینے میرے بیٹوں کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. وہ شام کے قریب واقع عراقی صحرا میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں 3.5 سال تک رہے. وہاں پانی کی قلت تھی, شدید گرمی, ٹھٹھرتی سردی تھی اور وقتاً فوقتاً آگ لگ جاتی تھی جو ان خیموں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی جو ان کے گھر تھے. تو یہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور انداز تھا. 6 سال قبل یہ خاندان امریکی محکمہ خارجہ کے پناہ گزینوں کے پروگرام کے توسط سے امریکہ آیا تھا.
Believe me, first day when I come to America, I don't know what happened from my...
آپ میرا یقین کریں, پہلے دن جب میں امریکہ آیا تو میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا احساس پیدا ہوا. مجھے صرف یہ محسوس ہوا کہ یہ میرا ملک ہے. اپنی آمد کے بعد سے السریا ایک گروسری سٹور پر کام کر چکے ہیں جو عراق میں ان کے سابقہ کاروبار سے مطابقت رکھتا ہے. ان کے کالج میں پڑھنے والے طالب علم بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی وہاں جز وقتی ملازمت کرتا ہے. اپنی ملازمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں,
I like this job. I want to give America because she give me...
مجھے یہ ملازمت پسند ہے. میں امریکہ کو کچھ واپس لوٹانا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے شہریت دی ہے. میں اسے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں. میں نے یہاں اپنی 6 سال کی ملازمت میں اب تک ایک بھی چھٹی نہیں لی ہے. یہ اچھی زندگی ہے. اس نئی زندگی کا اپنے ماضی سے موازنہ کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے,
You see now, I stand in my home, my house. I look, I am happy.
آپ دیکھیں, اب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں خوش ہوں. لیکن عراق میں اس وقت آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے نہیں ہو سکتے. ممکن ہے کوئی شخص, کچھ لوگ آپ کو جان سے مار دیں. امریکی شہری بننے کے کچھ ہی عرصے بعد باپ اور بیٹوں نے اپنی زندگیوں میں پہلی بار فخر سے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی.
Maybe my God give me more time to live. I want to give America more.
میرا خدا مجھے زندہ رہنے کے لیے مزید وقت دے دے. میں امریکہ کو اور بھی زیادہ واپس کروں گا, کیونکہ امریکہ نے مجھے اپنا خواب پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدیحہ انور. ہماری تیزی سے بدلتی اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا جاتا ہو جب ہمارے نظام شمسی میں کسی نئے سیارے کی دریافت نہ کی جاتی ہو, لیکن کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی جانب سے ایک حالیہ جائزے کے مطابق مستقبل قریب میں نظام فلکی میں ایسی بہت زیادہ دریافتوں کا امکان ہے. کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نے یہ نتیجہ کیپلر 32 نامی ستارے کے مدار کے گرد گھومتے سیاروں کی جانچ سے لگایا ہے. یہ ستارہ 5 سیاروں پر مشتمل ہے اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کہکشاں میں ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سائنسی زبان میں کیپلر 32 کو ایم ڈوارف کہا جاتا ہے, اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کہکشاں میں موجود ہر 4 میں سے 3 ستارے ایم ڈوارف ہوتے ہیں. انہیں ریڈ ڈوارف بھی کہا جاتا ہے. جان جانسن کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ میں فلک شناسی کے پروفیسر ہیں. ان کے بقول ہماری کہکشاں میں کم از کم 100 ارب سیارے موجود ہیں. انہوں نے حال ہی میں اسی حوالے سے ایک تحقیق بھی کی ہے جسے ستاروں سے متعلق ایک جید جریدے ایسٹرو فزیکل جرنل نے بہت عمدہ قرار دیا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے دیا گیا 100 ارب سیاروں کا عدد ایک محتاط عدد ہے, کیونکہ اس میں ان سیاروں کو شامل نہیں کیا گیا جو ایم ڈوارفز یا دیگر مختلف طرح کے ستاروں کے مدار میں قدرے فاصلے پر گردش کر رہے ہیں. سائنسدانوں کے مطابق کیپلر 32 کے 5 سیارے, جس کا سوراخ کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے لگایا گیا تھا, حجم میں ہماری زمین کے برابر ہیں. وہ ساخت میں ان سیاروں سے زیادہ مختلف نہیں جو ایم ڈوارف ستاروں کے گرد دریافت کیے گئے تھے. یہ سب اپنے ستارے کے بہت نزدیک ایک مدار میں گھومتے رہتے ہیں. گو کہ یہ سیارے ساخت میں ہماری زمین سے ملتے جلتے ہیں, لیکن کیپلر 32 کا نظام ہمارے نظام شمسی سے مختلف ہے. ستارہ سورج کی نسبت بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کی روشنی بھی سورج کی روشنی کا محض 5% ہوتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ کیپلر 32 نظام شمسی کے ایک قابل سکونت حصے میں ہے جہاں ممکن ہے کہ پانی موجود ہو. کیپلر 32 کے نظام میں صرف انتہائی بیرونی سیارہ ہی ایسے حصے میں پایا جاتا ہے. لیکن جان جانسن کہتے ہیں کہ یہ نیپچون نامی سیارے سے ملتا جلتا ہے, اور ممکن ہے کہ پانی جیسی ان چیزوں کو برداشت نہ کرے جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کیپلر 32 ہمارے نظام شمسی میں ایسی جگہ پر پایا جاتا ہے جہاں کیپلر 32 کے سیاروں پر تحقیق کرنا ان کے لیے کسی سنہری موقع سے کم نہیں. سیارے زاویہ مستوی یا دو خطوط مستقیم کے درمیان ایک ایسے زاویے پر ہیں جو ستارے کی طرف سے آنے والی روشنی کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. ستارے کی روشنی کی یہ تبدیلیاں سائنسدانوں کو سیاروں کی ساخت اور مدار کے گرد ان کے گھومنے کی رفتار کا جائزہ لینے میں مدد دے سکتی ہیں. نظام فلکی میں ستاروں اور سیاروں کی جانچ اور ان پر تحقیق ایک مشکل امر ہے. جان جانسن کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی زبان نہ جانتے ہوں اور آپ کو اس زبان کو سمجھ کر پڑھنا ہو. ہمارے لیے سیاروں کی معلومات اسی زمرے میں آتی ہیں. ان کے مطابق اگلا اہم سوال یہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی سیارہ زندگی کے آثار جیسا کہ پانی وغیرہ کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں. مدیحہ انور، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی سیکیورٹی افواج نے چترال کی وادی کالاش میں 5 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. کالاش کے استوری علاقے میں دہشت گردوں کی فائرنگ پر سیکیورٹی عملے نے جوابی کارروائی کی. پشاور سے شمیم شاہد اس کی رپورٹ دے رہے ہیں.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں کیلاش قبیلے پر حالیہ دنوں میں حملہ کرنے والے مشتبہ دہشت گردوں کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 5 عسکریت پسند مارے گئے ہیں. گزشتہ چند روز میں مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے آنے والے عسکریت پسند کیلاش قبیلے کی چرواہوں کو ڈرا دمکا کر ان کی 2000 سے زائد بیٹ بکریوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے مشتبہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 2 چرواہوں کو ہلاک بھی کر دیا تھا. مقامی پولیس کے مطابق بدھ کو علل صبح افغان سرحد کے قریب استوئی کے علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 حملہوروں کو ہلاک کر دیا گیا. حملہوروں کی لاشوں کو بمبوریت کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، لیکن تاحال ان کی شناخت کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا. مقامی پولیس اسٹیشن کے انچارج عبدالستار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس واقعے کی تصدیق کی ہے. کیلاش ایک غیر مسلم قبیلہ ہے جو صدیوں سے یہاں آباد ہے اور اپنے مخصوص لباس، رسوم و رواج اور تہواروں کے باعث یہ دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے. اسلامی ملک پاکستان میں مختلف بنیاد پرست مذہبی حلقے کیلاش قبیلے کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور الگ تلگ رہنے والے اس قبیلے پر ماضی میں بھی انتہا پسند حملے کرتے رہے ہیں. حالیہ حملوں کے باعث کیلاش برادری شدید خوف و ہراس کا شکار ہے، جس کی ایک مقامی رہنما وزیر زادہ نے اپنے لوگوں میں پائی جانے والی تشویش کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بھی آگاہ کیا تھا. ایسی خبریں بھی آتی رہی ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی اپنا عقیدہ تبدیل کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے. حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک میں بسنے والی تمام برادریوں کو ان کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کے حق کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کرتے آ رہے ہیں، اور حالیہ دنوں ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس اور سیکورٹی فورسز کا گش بھی بڑھا دیا گیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور اب کیلاش اقلیتی برادری کے بارے میں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
افغانستان کی سرحد سے ملحق پاکستان کے شمال میں دلکش مناظر والے ضلع چترال میں کئی صدیوں سے مقیم کیلاش قبیلہ، جو کبھی ایک بڑی آبادی تھی، اب سکڑ کر محض 4000 نفوس تک رہ گئی ہے، اور یہ کوہ ہندوکش کے اوپر 3 چھوٹی وادیوں میں آباد ہیں. تاہم اس کے باوجود یہ قبیلہ موسم بہار کے سالانہ میلے میں جشن اور خوشیاں منانے کے بھرپور موڈ میں ہوتا ہے. خواتین رنگ برنگے کپڑے پہنے رقص کرتی ہیں اور حسب معمول سیاحوں کے لیے سماں باندھ دیتی ہیں. کیلاش خواتین بہت آسانی سے معاشرے کے مردوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں، اور اگر کوئی پیار کرنے والا ان کا خرچ اٹھانے پر تیار ہو تو وہ مقامی روایت کے مطابق پہلے والے شخص کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لیتی ہیں. اس طرح کے اقدام کو پاکستان کے دیگر حصوں میں خاندانی وقار اور روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جہاں اکثریت مذہب اور روایات کی پابندی کرتی ہے. ان خاندانوں کی گزر اوقات کا واحد ذریعہ اب سیاحت ہی ہے. کیونکہ حالیہ برسوں میں آنے والے سیلابوں اور زلزلوں نے ان کے صدیوں پرانے گزر اوقات کے ذرائع تباہ کر دیے ہیں. اس سے قبل یہ لوگ مال مویشیوں اور زراعت کے ذریعے گزارا کرتے تھے. کیلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے محمد علی کہتے ہیں،
ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہیں، ایک تو یہ ہمارے یہاں جو ہے نا روڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے لیے
A major problem we face is that there is no proper road and the government has not built it despite our repeated requests. This has discouraged tourists. Unemployment is another major issue and that is why some people convert to the Muslim faith each year.
بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ کیلاش آبادیوں کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے گھیرے میں لے لیا ہے، کیونکہ کئی برسوں سے مقامی لوگوں نے بہت کم قیمت کے بدلے اپنی زمینوں کا بڑا حصہ مسلمانوں کو یا تو فروخت کر دیا ہے یا پھر قسطوں پر دے دیا ہے. پاکستان کے حکام جو ثقافت کو پہنچنے والے نقصان سے متعلق آگہی اور شعور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس ثقافت اور کلچر کی حفاظت کے لیے کم کام کیا جا رہا ہے. لوک ورثہ جو قومی ثقافت کو ترقی دینے والا ادارہ ہے، اس سے منسلک فوزیہ سعید کہتی ہیں،
I think that this whole focus of a lot of religious groups hovering around them, this whole trend should have been stopped.
میرا خیال ہے کہ مذہبی گروپوں کا ان کے ارد گرد اس طرح موجود رہنا اور ان پر اپنی تمام توجہ مرکوز کرنا کچھ درست نہیں، اسے روکا جانا چاہیے اور قومی سطح پر اس کی ذمہ داری محسوس کی جانی چاہیے. محض حکومت نہیں بلکہ معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا خزانہ ہے. یہ الفاظ تھے فوزیہ سعید کے. کمیونٹی لیڈر کہتے ہیں کہ کیلاش قبیلہ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے، لیکن وہ کسی الہامی کتاب یا پیغمبر پر یقین نہیں رکھتا. ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس عقیدے کی وجہ سے انہیں کافر کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمسایہ مسلمانوں کے درمیان ان لوگوں کے عقیدے کو تبدیل کرنے کی مہم سر اٹھا رہی ہے. جو شخص کیلاش قبیلے کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ قبیلہ اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر لیتا ہے اور اسے دوبارہ اپنی سوسائٹی میں ضم ہونے کی اجازت نہیں دیتا. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خارجہ پالیسی کے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس سے اختتامی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پہلے کے مقابلے میں بیرون دنیا سے زیادہ رابطوں میں ہے اور اس کو تنہا قرار دینے کی خبریں بے بنیاد ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ اسلام آباد کو سفارتی طور پر تنہا کیا جا رہا ہے اور اس کی خارجہ پالیسی کی کوئی واضح سمت نہیں ہے. دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی ایک اہم کانفرنس سے بدھ کو خطاب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ ماضی کی نسبت اب پاکستان کے تعلقات خطے اور دنیا کے کئی اہم ممالک کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوئے ہیں. مشیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران چین، امریکہ اور وسطی ایشیا کے ملکوں سمیت مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا آئینہ دار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بقول وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں.
In a short period, it's clearly illustrated by the monumental achievements which is reflected in CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor, and the strategic partnership with China. Similarly, the second main achievement is the enhanced engagement and cooperation with Central Asian republics. And the concrete results of that are Kaza 1000 brings electricity from Kyrgyzstan and Tajikistan, the Tapi gas pipeline and restoration of air links with Central Asian countries.
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا آئینہ دار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بقول وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. پاکستانی مشیر خارجہ نے شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کو بھی اہم سفارتی کامیابی قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ طویل المدتی اسٹریٹجک مذاکرات کی بحالی کے بعد اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دی جا رہی ہے. سینئر تجزیہ کار عارف نظامی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات میں کسی حد تک بہتری ضرور آئی ہے
اور اتنا انٹیگریٹڈ بھی نہیں جتنا کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں. کوئی بات کچھ تھوڑی درمیان میں ہے. مثلا یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات واقعی سی پی ای سی جو ہے وہ ٹھیک ہے. امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ جو امریکی ڈپلومیٹ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اتنے خراب نہیں جیسے کہ کہا جا متاثر ہے. مثلا جو F-16 کا معاملہ ہے اس کو بھی ٹھیک طرح یہ ایکسپلین نہیں کر پاتے بعض اوقات کہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی جس سے وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں.
عارف نظامی نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ سالوں کی نسبت امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، تاہم ملک کو اب بھی کئی معاشی چیلنج درپیش ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ عالمی سطح پر تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باوجود پاکستان نے گزشتہ سال 950,000 افرادی قوت بیرون ملک بھیجی، اور ان میں سے زیادہ تعداد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جانے والی پاکستانیوں کی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں روزگار کے لیے مقیم ہیں، اور وہ ہر سال ایک کثیر زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں جو ملکی معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما اور خاتون اول میشیل اوباما نے منگل کی شام ایک عشائیے میں سنگاپور کے وزیر اعظم لی شین لونگ اور ان کی اہلیہ کی میزبانی کی۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
کالی ٹائیاں پہنے اوباما کی صدارت کے 12ویں سرکاری ڈنر میں دونوں لیڈروں نے اپنے تعلقات کا اعادہ کیا۔ یہ تقریب امریکہ اور پیسیفک جزیرے کے ملک کے درمیان سفارتی تعلقات کی 50ویں سالگرہ کے دن منعقد کی گئی۔ صدر باراک اوباما نے اس موقع پر کہا،
ٹو پرائم منسٹر اینڈ مسز لی اینڈ ٹو دی فرینڈشپ اینڈ پارٹنرشپ بٹوین آور پیپلز، لیٹس کنٹینیو ٹو بلڈ سم تھنگ اسپیشل ٹوگیدر۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ اور ہمارے لوگوں کے درمیان دوستی اور شراکت داری کے نام یہ شام ہے، آئیے کچھ مل کر اکٹھے کچھ خاص تعمیر کرنا جاری رکھیں۔
Onward Singapore. Majula Singapura. Onward America. Cheers. Yamsan.
دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات ہیں۔ ایشیائی شہر میں 3,500 سے زیادہ امریکی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ دونوں ملکوں نے 2015 کے پیرس کلائمیٹ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا کا پہلا ملک ہے جو داعش کے خلاف جنگ میں شامل ہوا ہے۔ سنگاپور کے لیے آخری عشائیہ 1985 میں کیا گیا تھا جب صدر رونلڈ ریگن نے لی کے مرحوم والد وزیر اعظم لی کوان یو کی میزبانی کی تھی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اولمپکس کھیلوں کا آغاز اس جمعے سے ہو رہا ہے۔ ریو ڈی جینیرو میں ہونے والے ان اولمپک مقابلوں میں شرکت کے لیے کھلاڑی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ مقابلوں سے قبل روس کی شمولیت کا تنازع پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ ریچرڈ گرین کی اس بارے میں رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ریو کا مشہور بیچ اس ہفتے لوگوں سے کھچا کھچ بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ منگل کے روز ڈنمارک کے شاہی خاندان نے مہمان نوازی سے متعلق ملک کے خیمے کا افتتاح کیا۔ ساحل پر کھیلنے والے والی بال کے امریکی کھلاڑی کوپا کیبانا بیچ پر کھیلنے کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ ایک کھلاڑی کے الفاظ، میری نظر میں ایک حقیقی ساحل پر کھیلنا بہت زبردست ہوگا، اس کا ہم ہر روز مشق کرتے ہیں، اور ایک حقیقی ساحل پر کھیلنے سے ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ایک امریکی کھلاڑی کے۔ ان اولمپکس میں دنیا بھر سے مختلف ٹیمیں حصہ لیں گی، اور ان میں سے ایک ٹیم فناگزینوں پر مشتمل ہے، اور ایسا کھیلوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ 10 کھلاڑیوں پر مشتمل اس ٹیم میں جنوبی سوڈان، شام، کانگو اور ایتھوپیا کے پناہ گزین شامل ہیں۔ تاہم ایسے میں جب اولمپکس کے باقاعدہ آغاز میں 3 دن باقی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی قیادت میں دائیں بازو کی عالمی گروپس نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برازیل میں پولیس کے ہاتھوں ہونے والے تشدد پر توجہ دیں۔ برازیل میں ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک رینیٹا ندر کے الفاظ،
ان دا پاسٹ 3 مانتھس بٹوین اپریل اینڈ جون
گزشتہ 3 مہینوں میں، یعنی اپریل اور جون کے درمیانی عرصے میں، ریو شہر میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کمیٹی نے ایک دفعہ پھر روسی کھلاڑیوں کو ان کھیلوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ان کھلاڑیوں کے خلاف سوچی اولمپکس میں روسی حکومت کی حمایت سے منشیات استعمال کرنے کے ثبوت موجود ہیں۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس پیج کے الفاظ
یو کین ناٹ پنش اے ہیومن بینگ فار دی فیلیئرز آف ہز اور ہر گورنمنٹ اف ہی
اگر کسی فرد پر الزام ثابت نہیں ہوا تو حکومت کی اس ناکامی کی سزا آپ کسی ایک فرد کو نہیں دے سکتے. یہ الفاظ تھے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر کے. انسدادی منشیات کے عالمی ادارے کے سابق صدر ڈک پونٹ نے, جنہوں نے روسی کھلاڑیوں کے خلاف یہ ثبوت پیش کیے تھے, کہا ہے کہ انصاف مختلف طریقے سے بھی دلایا جا سکتا ہے. ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک فرد کے حقوق کا تحفظ یہ کہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ الزام سے پاک ہیں تو اولمپک جھنڈے کے پیچھے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, تاہم روسی جھنڈے کے تلے نہیں, کیونکہ آپ کی حکومت کی حمایت سے اس داندلی کو منظم کیا گیا تھا. ریو میں اولمپک کھیلوں کا آغاز جمعے سے ہوگا اور یہ سلسلہ 21 اگست تک جاری رہے گا. ان کھیلوں میں کل 206 ممالک سے 1,500 کھلاڑی حصہ لیں گے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سن 2004 میں عراق میں امریکی لڑائی کے دوران امریکی مسلمان خاندان کے ہلاک ہونے والے بیٹے کے بارے میں نکتہ چینی پر مبنی بیان کا معاملہ منگل کے روز بھی سخت رد عمل کا ہدف بنا رہا. صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکی سربراہ کے طور پر ٹرمپ ان کی جانشینی کے اہل نہیں ہیں اور یہ کہ وہ اس بار بات کا بار بار ثبوت پیش کر رہے ہیں. ٹرمپ جائیداد کے نامور کاروباری شخص ہیں جو پہلی بار کسی منتخب عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. اوباما جنوری میں اپنی میعاد صدارت مکمل کرنے والے ہیں. وہ اپنے جانشین کے طور پر ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کے نام کی تائید کر چکے ہیں. اوباما نے کہا کہ ٹرمپ کے نام کو تسلیم کرنے سے انکار کیے بغیر ان کے بارے میں ریپبلکن شکایات خالی نوعیت کے شمار ہوں گی. اوباما نے یہ بات سنگاپور کے وزیر اعظم لی شین لونگ کے ساتھ ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہی. روس نے شام کے باغیوں اور انسانی حقوق کے گروپوں کی طرف سے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ حلب کے قریب روسی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے بعد منگل کو اس علاقے میں روس نے زہریلی گیس سے حملہ کیا. سرکاری خبرساں ایجنسی تاس کے مطابق کریملن کے نائب ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
لاؤس میں منعقد ہونے والے آسیان علاقائی فورم کے حالیہ اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ آسیان ممالک کے تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر مل جل کر ہر قسم کی ناجائز ٹریفکنگ کو روکنا ہوگا جس میں انسانوں, جنگلی حیات اور لکڑیوں کی اسمگلنگ شامل ہے. تقریباً ایک سال پہلے آسیان ممالک نے آسیان کنونشن پر دستخط کیے تھے جس میں ہر قسم کی غیر قانونی ٹریفکنگ کو روکنے کا عزم کیا گیا تھا. امریکہ ایشیا میں انسانوں کی اسمگلنگ کی روک تھام اور متاثرین کے تحفظ کے لیے خصوصی امداد فراہم کر رہا ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ لکڑی کی اسمگلنگ کے مسئلے کی سنگینی سے کم ہی لوگ واقف ہیں, لیکن اس سے بدعنوانے کے مرتکب گروہوں کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی خطرات سے دوچار ہوتی ہے اور ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس فورم میں آسیان اراکین نے اپنی معیشت کو مزید مربوط بنانے کے اقدامات پر بھی غور کیا. اس کے ساتھ ساتھ بین البحر الکاہلی شراکت داری کے مستقبل اور ناجائز ماہی گیری کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا. فورم کے ایجنڈے پر دہشت گردی کا انسداد, موسمیاتی تبدیلیاں اور پائیدار ترقی جیسے موضوعات بھی شامل تھے. جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کے بارے میں وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس قسم کے مسائل کا پرامن تصفیہ بے حد ضروری اور اہم ہے. ہم تمام دعوے داروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کریں. آسیان کے رکن ممالک کے لیے شمالی کوریا کا مسئلہ بھی خاصی سنگینی اور تشویش کا باعث ہے. شمالی کوریا کی جانب سے عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات نے بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. وہ سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ایٹمی اور بلاسٹک میزائل کے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. مارچ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد 2270 منظور کی تھی جس میں شمالی کوریا کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ تمام دنیا پر لازم ہے کہ وہ اس قرارداد پر مکمل طور سے عمل درآمد کرے، اور ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ آسیان جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں اور امریکہ کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا، جیسا کہ صدر اوباما نے کہا کہ علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے آسیان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارا یہ مشترکہ مقصد ہے کہ ہم ایسا علاقائی نظام قائم کریں جس کے تحت تمام ممالک پر یکساں اصولوں اور قوانین کا اطلاق ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا بھر میں بچوں کے لیے ماں کے دودھ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، ایک تحقیق کے مطابق اگر نومولود بچے کو پیدائش کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ نہ ملے تو اس کی موت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ تحقیق کیا ہے اور کیا یہ نئی بات ہے کوئی؟
نہیں، یہ نئی بات تو نہیں، کافی معروف بات ہے، اور اس میں کافی عرصے سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ پہلی بات کہ ماں کا دودھ کی افادیت نوزائیدہ بچے کی صحت یابی اور صحت کے لیے اور چھوٹی عمر میں بچوں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس چیز کا تعین نہ صرف یہ تحقیق سے کیا گیا ہے بلکہ عام مشاہدے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں۔ مگر یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ کتنی اہمیت ہے پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں کا دودھ دینا، اور وہ بھی خاص طور پہ پہلوٹی کا دودھ دینا جس کو گاڑھا قسم کا دودھ ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی طبی زبان میں کلوسٹرم کہتے ہیں، یہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا پاک نے جو بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو خاص قسم کا ایک پہلا دودھ دیا ہوتا ہے، وہ صرف دودھ نہیں ہوتا، وہ بچے کی جان بچانے کے لیے اس میں کئی ایسے اجزاء، کئی ایسی اینٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں جو کہ دنیا میں آنے کے بعد بچے کی صحت اور جراثیم سے بچے کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ کئی ایسے مشاہدے آئے ہیں ایسے علاقوں سے جہاں کے بچوں کی شرح اموات کافی زیادہ ہوتی ہے، افریقہ ہو گیا اس میں شامل، ساؤتھ ایشیا شامل ہو گیا جن میں ہمارا علاقہ بھی شامل ہے، تو اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جن بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد پہلے گھنٹے ڈیڑھ میں ماں کا دودھ میسر نہ ہو یا کسی وجہ سے نہ دیا جائے، اور ان بچوں میں شرح اموات ان کی نسبت کہ جن کو ماں کا دودھ ملتا ہے اور دیا جاتا ہے، ان کی شرح اموات میں بہت فرق ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دودھ سے محروم کیا جاتا ہے، اس میں کافی حد تک ہمارے یہاں لا علمی شامل ہے۔ اس میں کئی ہمارے دیہی علاقوں میں کیا ہمارے پاکستان کے کئی کچی آبادیوں میں بھی ایک سینس ہے کہ شاید یہ جو ماں کا پہلوٹی کا دودھ ہے یہ دودھ نہیں، یہ باسی دودھ ہے، کئی لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھر بچے کو 24 گھنٹے کے بعد کہیں جا کے دودھ دیتے ہیں۔ کئی ہمارے ہسپتالوں میں نوزائیدہ بچوں کو پہلے فارمولا ملک دینے کا نظام کافی عرصے سے جاری تھا، تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ لا علمی اور غیر سائنسی بنیاد پر رکھی گئی ہیں، اور ان کا براہ راست تعلق ہے نوزائیدہ بچوں کی صحت سے، اور خاص طور پہ جہاں شرح اموات زیادہ ہوں ان کی اموات کی شرح زیادہ ہونے۔
یہ تھے بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، ان سے گفتگو کا دوسرا حصہ ہم آپ کے لیے آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رتک روشن بہت انسپائرنگ اداکار ہیں، یامی گوتم۔ تفصیلات سنیے فکر و فن میں۔ آجا، آجا ماہیا، آجا۔ संजय गुप्ता की डायरेक्शन में बनी काबिल के मरकजी किरदार ऋतिक रोशन के बारे में बात करते हुए उनकी साथी अदाकारा यामी गौतम ने इंडो एशियन न्यूज सर्विस या IANS को बताया कि ऋतिक बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं और वो अपने काम को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं।
इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा, ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा है?
यामी गौतम फिल्म काबिल में ऋतिक रोशन के साथ काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके साथ काम करें और उनसे मुतासिर ना हो। मुझे अब पता चला है कि ऋतिक रोशन सुपरस्टार क्यों है। वो कभी अपने काम को हल्का नहीं लेते। इस फिल्म के हिदायतकार संजय गुप्ता और प्रोड्यूसर राकेश रोशन हैं। ये फिल्म राकेश रोशन के बैनर फिल्म क्राफ्ट के तहत बन रही है। इसका म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने।
ना तुझको कोई खबर, पर ये दिल तब से है कहने लगा।
ये फिल्म आइंदा बरस 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी। दीगर कास्ट में रोनित रॉय, गिरीश कुलकर्णी और सोनू सूद शामिल हैं।
निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेनोरिटा, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबां है सेनोरिटा।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जरूरत कोई छाई तो छा जाने दे, जो आई अंगड़ाई तो आ जाने दे, हवाएं जो बताए वही मान ले, तू मन की सतरंगी है ये जान ले।
ना माया ये सरसराती हवा जाए चारों दिशा, ऐसे ही मुक्त मन मेरा भी हो गया ये हवा। सर सर सर
अमेरिका में एक तहकीक के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अस्पतालों में काम करने वाली खवातीन डॉक्टर मर्दों के मुकाबले में सालाना $20,000 कम कमाती हैं। इस तहकीक के नतायज पीर को द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाये हुए हैं। तहकीक में 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और अमेरिका की 12 मुख्तलिफ रियासतों के 10,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, जिसमें से एक तिहाई खवातीन डॉक्टर थी। इस तहकीक के सरबराह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अनुपम जैना हैं, जिनके मुताबिक इनकी तहकीक का मकसद अमेरिका में मर्द और खवातीन डॉक्टरों की तनख्वाहों में मौजूद फर्क खत्म करना है, जिसके लिए इन्होंने सरकारी अदाद शुमार पर इन्हिसार किया है। तहकीक के नतायज के मुताबिक अमेरिका में मर्द डॉक्टर खवातीन के मुकाबले में सालाना $20,000 से $50,000 तक ज्यादा कमाते हैं। मुहक्किकीन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तिब के शोबे में खवातीन मर्दों के मुकाबले में कम ही प्रोफेसर के दर्जे तक पहुंच पाती हैं और इनकी ज्यादातर तवज्जो इंटरनल मेडिसिन और खवातीन और बच्चों के अमराज के शोबों तक ही महदूद रहती है। इसी तरह इन्हें NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे इदारों की तरफ से तहकीक के लिए कम वसाइल फराहम होते हैं, जबकि इन्हें अपनी तहकीक को शाये करने के लिए भी कम मौके मिलते हैं। तहकीक के मुताबिक मर्द और खवातीन डॉक्टरों की आमदनी के दरमियान ये फर्क सर्जन और दूसरे स्पेशलिस्ट में कहीं ज्यादा है। वाज़ह रहे कि एक और तहकीक के मुताबिक अमरीका में किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन मर्दों के मुकाबले में 30% कम तनख्वाहें घर ले जा पाती हैं। अरसलान शरीफ, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हमारे आज के इस दूसरे न्यूज शो का वक्त अब खत्म हुआ। اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.